Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد آج تقريبا دو مہینے کے بعد آپ حضرات سے اس مجلس میں ملاقات اور بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس دوران مجھے لمبے سفر پیش آئے اور ان کی وجہ سے یہ مجلس منعقد نہ ہو سکی. اب بھی دو دن پہلے میں ایک طویل سفر سے واپس آیا ہوں اور طبیعت سفروں کی کثرت کی وجہ سے تھکی ہوئی ہے, لیکن میں نے سوچا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی, تو کم از کم آپ حضرات سے ملاقات ہو جائے اور کچھ مختصر بات بھی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو ہم سب کے لیے نافع بنائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان ہم سب کو گزارنے کی توفیق ملی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں روزے رکھنے اور قرآن کریم کی تلاوت اور تراویح وغیرہ کی توفیق ہوئی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, عید کے بعد اپنے گھر پر ایک دعوت کیا کرتے تھے اور اس میں اپنے متعلقین کو مدعو فرماتے تھے اور بڑی مسرت کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ بخشے بخشائے ہیں, یعنی رمضان میں روزے رکھنے پر مغفرت کے وعدے ہیں, تراویح پر مغفرت کے وعدے ہیں, اور پھر جب عید کی نماز کے لیے مسلمان جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں ان سب کی مغفرت کر دوں گا, ان کی دعائیں قبول کروں گا, اور صرف اتنا ہی نہیں ان کی برائیوں کو بھی حسنات سے تبدیل کر دوں گا. تو ہمارے عزت فرماتے تھے کہ یہ عید در حقیقت اس کی خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مغفرت سے سرفراز فرمایا. تو الحمدللہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے شوال میں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے امید یہی ہے ہمارے اعمال کتنے ہی ناقص سہی، کتنے ہی ناتمام سہی، ہماری کوتاہیوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں یا اللہ جل جلالہ کی رحمت کو دیکھیں. ان کا کرم، ان کی رحمت، وہ ہماری کوتاہیوں سے بہت زیادہ ہے. لہذا امید یہی رکھنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم اور فضل سے، ہمارے کسی عمل کی بدولت نہیں بلکہ محض اپنے فضل و کرم سے، انشاءاللہ مغفرت فرمائی. مغفرت فرمائی تو گویا گناہوں کے داغ دھو دیے اور کپڑا پاک صاف ہو گیا، سفید چٹا ہو گیا. بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے اوپر مزید داغ نہ لگیں، مزید دھبے نہ لگیں، گناہوں کے دھبے، معصیتوں کے داغ، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی رمضان المبارک میں اپنے آپ کو بچانے اور گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک بات ذہن میں آئی اور انشاءاللہ وہ درست بھی ہے اور ہمارے بزرگوں کے تعلیم کے مطابق بھی ہے، وہ یہ کہ تراویح پڑھتے وقت خیال آیا کہ تراویح میں پورا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، 20 رکعتیں ہوتی ہیں، ہر رکعت میں شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ پڑھ لی، دو مرتبہ پڑھ لی، تین مرتبہ پڑھ لیا، مگر کہیں انتہائی ہی نہیں. ہر رکعت میں شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ، پھر سارا قرآن ہو رہا ہے لیکن سارے قرآن کے ساتھ شروع میں سورہ فاتحہ، سارے قرآن کے ساتھ سورہ میں سورہ فاتحہ. اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کو ایسا بنایا کہ اپنے کتاب اللہ کا آغاز بھی اسی سے فرمایا. سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی، مکمل سورت، وہ سورہ فاتحہ ہی. آیتیں تو پہلے بھی نازل ہو گئی تھیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق وغیرہ، لیکن پوری سورت جو پہلی بار نازل، مکمل نازل ہوئی، وہ سورہ فاتحہ ہے. اور ترتیب میں اس کو مقدم رکھا سارے قرآن کا، اور مقدم ہی نہیں رکھا بلکہ ہر نماز میں اس کا پڑھنا واجب قرار دے دیا. اگر کوئی نماز سورہ فاتحہ سے خالی ہو تو گویا وہ ہوئی نہیں، کم از کم واجب الاعادہ ہے، اس کا اعادہ ضروری ہے. چار رکعتیں ہوتی ہیں فرض میں، اگر چار رکعتوں والا فرض ہے یا تین رکعتوں والا، تو آخری رکعتوں میں دوسری سورت کوئی نہیں پڑھی جاتی، لیکن سورہ فاتحہ پڑھو، ہر رکعت میں پڑھو. چار رکعت کی نماز ہے تو چاروں میں پڑھو، دو رکعت کی نماز ہے دونوں میں پڑھو، تین رکعت کی نماز ہے تینوں میں پڑھو. تو ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کو لازم قرار دے دیا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرات علماء کرام کا یہ فرمانا ہے اور درست ہے کہ سارے قرآن کا عطر اور سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدم رکھا ہے. پھر اس کے اور فضائل اور فوائد بے شمار. سورہ فاتحہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی ایک مرتبہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ کسی بستی میں سے گزر رہے تھے, تو وہاں چونکہ مسافر تھے, ہوٹل وغیرہ ہوتے نہیں تھے, تو انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ بھائی ہم مسافر لوگ ہیں, ہماری مہمانی کرو. اور اہل عرب کے ہاں یہ دستور بھی تھا کہ مسافروں کی مہمانی کی جاتی تھی. ان اللہ کے بندوں نے مہمانی کرنے سے انکار کر دیا, کہا کہ ہم نہیں کرتے. یہ بیچارے بستی کے کنارے ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا, وہاں پر ٹھہر گئے, کھانے پینے کو کچھ کھا لیں. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بستی کا جو سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا, اور انہوں نے ہر حربہ آزما لیا کہ کسی طرح یہ ٹھیک ہو جائے, مگر وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے سکا. آخرکار جب بالکل تھکار گئے تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو لوگ مسافر ہمارے بستی کے پاس پڑے ہوئے ہیں, یہ کچھ مولوی قسم کے لوگ نظر آتے ہیں, ان سے کچھ پوچھو, کچھ ان کے پاس وہ کوئی دم درود ہو تو شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے. تو یہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا بھائی تم نے ہماری مہمانی تو کی نہیں, اب اگر تم ہم سے دم کرانا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ اتنی بکریاں دینی ہوں گی تو پھر ہم کریں گے. تو وہ منظور کر لیا. وہ انہوں نے کیونکہ بہت بیتابی کے عالم میں تھا سردار, تو یہ گئے اور جا کر انہوں نے اس جس کو سانپ نے ڈسا ہوا تھا اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر دم کرتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھی دم کیا, سورہ فاتحہ پڑھی دم کیا, کرتے رہے کرتے رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے اس کو اچھا کر. اور وعدے کے مطابق یہ بکریاں لے کے آ گئے, لیکن بعد میں خیال آیا کہ پتہ نہیں ہمارے لیے درست تھا ہی نہیں تھا, یہ بکریاں درست ہیں کہ نہیں ہیں. تو حضور اقدس نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا جا کر کہ یا رسول اللہ اس طرح واقعہ پیش آیا تو ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں حلال ہے تمہارے لیے. لیکن پوچھا ان صحابی سے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ منتر ہے, یعنی ایسا ہے کہ اس سے کوئی دم کرنے سے شفا حاصل ہوتی ہے. تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے مجھے اور تو کچھ آتا نہیں تھا لیکن سورہ فاتحہ آتی تھی, اور میں نے سوچا کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اچھا کر دیا. تو غرض یہ کہ سورہ فاتحہ علاوہ اس کے واجب ہے اس کا ہر نماز میں پڑھنا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بہت سے انوار و برکات بھی رکھتا ہے, بہت سے فوائد بھی ہیں, اور اس کا پڑھنا جو ہے وہ بہت سے امراض کی شفا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے. تراویح میں خیال آتا ہے کہ ہر رکعت میں اٹھ کے پہلے سورہ فاتحہ, پھر نماز, پھر سورہ فاتحہ, پھر قرآن, پھر سورہ فاتحہ, پھر قرآن. تو یہ کیا ہے, اس کو اتنا بڑا اونچا مقام کہ اس کو قرآن کریم کا خلاصہ عطر سب کچھ قرار دیا گیا. تو خیال یہ آیا کہ عطر تو کہا جاتا ہے, اس کو خلاصہ بھی کہا جاتا ہے, اس کو پڑھنا ہر وقت واجب بھی ہے, لیکن اگر غور کرو تو اس میں جو اسلامی احکام ہیں, ارکان اسلام, ان کا بھی کوئی ذکر نہیں, نہ نماز کا ذکر, نہ روزے کا ذکر, نہ زکوٰۃ کا ذکر, نہ حج کا ذکر. اور جو اسلامی احکام ہیں بڑے بڑے, بھائی جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو وغیرہ وغیرہ، اس قسم کا بھی کوئی حکم نہیں، کوئی حکم نہیں. اور نہ ارکان اسلام کا. اگر کوئی خلاصہ قرآن کریم کا بیان کرنا تھا تو قرآن کریم کے احکام کا خلاصہ ہوتا، جس میں بتایا جاتا کہ بھائی فلاں کام جو ہے ضروری ہے، فلاں کام برا ہے، فلاں کام حرام ہے، کون سا حلال ہے، اس قسم کی بھی کوئی بات نہیں سورہ فاتحہ. پھر یہ کیا خلاصہ ہوا اور کیا اثر بنا پورے قرآن کریم کا؟ تو غور سے کچھ یہ بات سمجھ میں آئی، واللہ سبحانہ و تعالی عالم، کہ یہ سارے ارکان اور احکام جو ہیں یہ تو سارے قرآن میں آنے والے تھے، اور حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ان کا بیان بھی ہونا تھا. ہر حکم آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دینا تھا. یہاں جو اس کو سورہ فاتحہ کو لازم کیا گیا اور اس کو خلاصے کے طور پر قرار دیا گیا، وہ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو پوری سورہ فاتحہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. بس دو چیزیں ہیں اس میں، ایک شکر الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ تین آیتیں کہیں کی ہیں، شکر کی، تعریف ہے اللہ کی جو رب العالمین ہے، جو مالک یوم الدین ہے، اس کی تعریف ہے، اس کا شکر ہے. یہ تین آیتیں تو شکر پر مشتمل ہیں، اور باقی تین آیتیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، چار آیتیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور کرو کہ ساری چار کی چار آیتیں دعا پر مشتمل، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ ہم عبادت آپ ہی کی کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر باقی آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ کی نعمتیں ہوئی ہیں، اور ان لوگوں کے راستے سے بچائیے کہ جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا ہے یا جو گمراہ ہو گئے ہیں. تو حاصل کیا نکلا کہ پوری سورہ فاتحہ مشتمل ہے ایک شکر پر، اللہ تعالیٰ کے شکر پر، اور ایک اللہ تعالیٰ سے دعا پر. تو بظاہر اس کو جو خلاصہ قرار دیا گیا اور اس کو جو بار 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 پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس سے یوں لگتا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ بندے ان دو چیزوں کو اپنائیں اور بندے ان دو چیزوں کی کثرت کریں اور ان کی رٹ لگائیں، اللہ تعالیٰ کے شکر کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ دو چیزیں اگر بندہ صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں یہ دو کام کرتا رہے کہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اپنی ساری حاجتیں اللہ جل جلالہ سے مانگے، چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو، اللہ جل جلالہ سے مانگے، تو یہ دو ایسے عمل ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور اپنی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا. یہ دو ایسے عمل ہیں کہ جب ان کی کثرت کی جائے گی تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، تعلق مع اللہ میں مضبوطی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور جب تعلق مضبوط ہوگا تو وہی تعلق ہے جو انسان کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے. جتنا جتنا اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اتنا ہی نفس اور شیطان کے مقائد اور اس کے مکر و فریب اور اس کے بہکاوے سے انسان کی حفاظت ہوگی. تو یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ دھبا نہ لگے، معافیت کا دھبا نہ لگے، گناہ کا دھبا نہ لگے، تو یہ اس کا دھبا نہ لگنے کا ایک بہت ہی مؤثر راستہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے شکر اور دعا کے ذریعے. تو یہ سکھایا گیا سورہ فاتحہ میں کہ تم اس کا تکرار کرو, شکر کا تکرار کرو, دعا کا تکرار کرو, کثرت سے شکر ادا کرو, کثرت سے دعائیں مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اس کے نتیجے میں تمہارا تعلق اپنے مالک اور خالق سے مضبوط ہوگا, اور وہ مضبوط ہوگا تو بس وہ ڈھال بن جائے گا شیطان کے حملوں کے آگے, ڈھال بن جائے گا کہ شیطان پھر گناہ پر جو آمادہ کرتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے یہ بہترین راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں تلقین فرمایا. اور یہی وہ بات ہے جو ہمارے حضرت شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے. اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے تو کامیابی کا مختصر ترین, آسان ترین اور مؤثر ترین راستہ ہے. حضرت ہمارے فرمایا کرتے چار اعمال ہیں جن کو انسان اگر اپنا لے تو بہت بڑے مجاہدات, بہت بڑی ریاضتوں سے جو مقصد حاصل ہوا کرتا تھا وہ ان چار اعمال سے حاصل ہو جاتا ہے. جو بڑے پیچھے صوفیاء کرام اولیاء اعظام پیچھے گزرے ہیں انہوں نے تعلق مع اللہ حاصل کرنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے مجاہدات کیے ہیں, بڑی ریاضتیں کی ہیں جن کے واقعات قصے مشہور معروف ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی تم کہاں کرو گے وہ ریاضتیں, کہاں کرو گے وہ مجاہدات, لیکن تمہیں ہم چار باتیں ایسی بتا دیتے ہیں کہ ان کو پلے باندھ لو اور ان کی مشق کرو, ان کی رٹ لگاؤ, تو انشاءاللہ جو مقصود طویل ریاضتوں اور مجاہدات سے حاصل ہوا کرتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان چار اعمال کی بدولت حاصل ہو جائے گا. تو وہ بھی کیا اعمال بتاتے تھے؟ فرماتے تھے کہ بندہ جو ہے اس کے جو ہیں تین زمانے ہوتے ہیں. ایک ماضی کا زمانہ جو گزر گیا, ایک حال کا زمانہ جو گزر رہا ہے, ایک مستقبل کا زمانہ جو آئندہ آنے والا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جو ماضی ہے پیچھے گزر گیا, اس کا جب تصور آئے پیچھے کیا ہوا تھا تو استغفار کرو کہ ماضی میں مجھ سے جو کچھ خطائیں, غلطیاں, لغزشیں, گناہ سرزد ہوئے ہیں ان پر استغفار کرو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور حال کا جو وقت گزر رہا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں, یا تو وہ جو جس حالت سے گزر رہا ہے وہ اچھی ہے, خوشی کی ہے, راحت اور آرام کی ہے, یا کوئی تکلیف کی ہے. اگر وہ راحت اور خوشی کی حالت ہے, اچھی حالت ہے, تو اس پر شکر ادا کرنے کا اہتمام کرو, اللہم لک الحمد ولک الشکر. اور اگر بری حالت ہے یعنی کوئی تکلیف پہنچی ہوئی ہے, کوئی صدمہ ہوا ہے, کوئی غم پہنچا ہے, تو اس پر صبر یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون. تو شکر حال کے اوپر یا شکر یا صبر انا للہ و انا الیہ راجعون کیا کر. اور آئندہ کے بارے میں, آئندہ کیا ہوگا, مستقبل میں کیا ہوگا, کیا حالات پیش آئیں گے, اس میں طرح طرح کے اندیشے لوگوں کو لاحق ہوتے ہیں, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. تو جب کبھی اندیشہ لاحق ہو مستقبل کے بارے میں تو اس وقت استعاذہ کرو، یعنی اللہ کی پناہ مانگو۔ تو خلاصہ کیا نکلا، چار اعمال ہوئے، استغفار، شکر، استعاذہ اور صبر کی حالت میں انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چار اعمال حضرت فرماتے ہیں اس کا اہتمام کرو، اس کی مشق کرو، اس کی عادت ڈالو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا۔ ان میں بھی اگر دیکھو تو شکر، اور شکر تو ایک ہے، اور جو استغفار اور استعاذہ ہے اس کا حاصل بھی کیا ہے، دعا۔ استغفار مغفرت کی دعا، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ مجھے میری گناہ میری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، تو استغفار بھی دعا اور استعاذہ بھی دعا، کہ یا اللہ آئندہ یہ اندیشہ ہے کہ فلاں بات ہو جائے تو میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کے شر سے میری حفاظت فرمائیے، ہر طرح کے شر سے میری حفاظت فرمائیے۔ تو استعاذہ بھی دعا، تو استغفار بھی دعا، استعاذہ بھی دعا، تو حاصل پھر وہی دو نکلا کہ شکر اور دعا، جو سورہ فاتحہ کا لب لباب ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا اہتمام، مسئلہ اشارہ یہ ہے کہ غفلت میں ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں، غفلت کی حالت میں رہتے ہیں۔ اگر ذرا سا تنبہ پیدا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہر آن ہر لمحے برس رہی ہیں ہمارے اوپر کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ لیکن غفلت کی حالت میں ہم ان نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، یہ ہے بری بلا کہ غفلت کی حالت میں استعمال کر رہے ہیں۔ پانی سامنے رکھا ہے، بس اٹھایا گلاس اور پی لیا، یہ نہ سوچا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ تک پہنچایا، یہ نہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو میرے منہ تک لانے کے لیے کائنات کی کتنی قوتیں صرف فرمائیں۔ افرائیتم الماء الذی تشربون، قرآن کریم فرماتا ہے افرائیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، یہ جو پانی تم پیتے ہو کبھی غور کیا، قرآن فرماتا ہے کبھی جو پانی پیتے ہو کبھی غور کیا کہ یہ تم نے اتارا تھا بادلوں سے یا ہم نے اتارا تھا، اور بادلوں سے اتار کر تم تک پہنچایا کیسے، اسکناہ فی الارض، اس کو زمین کے اندر اس طرح ٹھہرا دیا کہ بادلوں سے پانی برسا۔ اول تو وہ بادل جو ہیں وہ کہاں سے اٹھے، سمندر سے، جو کھارا کڑوا اس کو پینا چاہو تو پی نہیں سکتے، اس کی بھی حکمتیں ہیں کہ ہزار ہا لاکھوں کروڑوں اربوں مخلوقات اس میں ہیں، مرتی ہیں، اگر وہ میٹھا ہوتا تو پتہ نہیں کیا حال بنتا، وہ سب سڑ جاتے، سڑ جاتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھارا اور کڑوا بنا رکھا ہے، پینے کے لائق نہیں ہے، لیکن جب مانسون کے ذریعے بادلوں کے ذریعے اوپر اٹھاتے ہیں تو اس میں ایسی آٹومیٹک مشین لگا دی ہے کہ خود ہی وہ پانی جو ہے وہ اس میں میٹھا ہو جاتا ہے بادلوں میں جا کر۔ پھر بادلوں میں کہیں برسا دیتے، کہتے بھائی برسا دیا ہم نے فلاں جگہ، تم خود اٹھا کے لے آؤ وہاں سے پانی، تو قرآن فرماتا ہے کہ یہ بھی نہیں کیا، ہم نے اس کو زمین کے اندر اس طرح سکونت دے دی، پہاڑوں پر برسایا، پہاڑوں پر برسایا، برف بنا دیا، کولڈ اسٹوریج تیار کر دیا، اور پھر گرمی، سورج کی گرمی اس کے اوپر پڑی تو وہ دریاؤں کی شکل میں، ندیوں کی شکل میں وہ نیچے اتارا اس کو، ورنہ تم سے کہتے بھائی ہم نے تو وہاں پر ذخیرہ جمع کر دیا ہے، جاؤ تم خود کھود کے لے آؤ وہاں سے، تو وہ بھی تکلیف نہیں دی، دریاؤں ندیوں کے ذریعے اس کو پھیلا دیا۔ اس کی رگیں زمین کی رگوں میں وہ بسا دیا، کنویں کے پانی کھودو، زمین کھودو اور پانی نکل آئے. تو یہ سب کس طرح تمہارے تک پہنچا، اس کے اوپر غور کرو. یہ ایک گلاس رکھا ہوا ہے، یہ پانی کہاں سے چلا تھا، کہاں پہنچا، کس طرح پہنچا، کس نے پہنچایا، کائنات کی کتنی قوتیں اس کے اوپر سر ہوئی. انتم انزلتم وہ من المنزل ام نحن المنزلون. لیکن ہم غفلت کی حالت میں اس کو پی جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، تو نتیجہ یہ کہ غفلت کے عالم میں گزر رہی ہے. روٹی کا رکٹا، روٹی سامنے آئی اور بس کھانا شروع کر دیا، یہ نہ سوچا کہ روٹی کس طرح میرے ہاتھ میں پہنچی ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاشتکار کے دل میں ڈالا، اس نے بیج بویا، زمین میں رہا، اس کی پودا بنا، اس کے اوپر پھر آسمان کی طاقتیں، سورج، چاند، ہوائیں، وہ ساری اس کی پرورش کرتی رہی، تب جا کر وہ میرے ہاتھ میں پہنچا. مولانا فرماتے ہیں کہ ابر و بادو مہو خورشید و فلک درکارن، ابر و بادو مہو خورشید و فلک درکارن، تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری. کہ سارے بادل، یہ ہوائیں اور یہ چاند اور یہ سورج سب اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کے لیے لگا رکھے ہیں تاکہ ایک روٹی تمہارے ہاتھ میں آ جائے اور تم غفلت کے ساتھ نہ کھاؤ، اس کو یاد کر کے کھاؤ، اس کا شکر ادا کر کے کھاؤ. تو یہ ہم نے جو وتیرہ بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں دن رات، لیکن غفلت کی حالت میں استعمال کر رہے ہیں، شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ ہے جو جس کے نتیجے میں ہم اپنے مالک کے حقیقی سے جو تعلق ہونا چاہیے اس سے محروم ہیں. ہر نعمت کو، ہر خوشی کی حالت کو جو تمہیں پہنچی ہو، اس کو ذرا سا سوچا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کس طرح پہنچائی ہے. ہمارے والا قدر صلی اللہ تعالیٰ سر و ایک مرتبہ ایک کھانے پر تھے، کھانے کی دعوت تھی، کسی محبت کرنے والے نے کی تھی، تو حضرت نے اس وقت فرمایا کہ دیکھو اس کھانے کے اندر کتنی نعمتیں جمع ہیں. ایک کھانے کے اندر، ایک تو یہ کہ یہ کھانا ہے، بذات خود نعمت ہے، اگر فرض کرو کھانا ہی نہ ہوتا تو کیسے گزارا ہوتا، تو کھانا ایک نعمت. پھر کھانا لذیذ ہے، تو اگر آدمی بھوکا ہو تو چاہے لذیذ بھی نہ ہو تب بھی کسی طرح زہر مار کرتا ہی پڑتا ہے اس کو، لیکن اس سے کم از کم زندگی تو برقرار رہ جائے گی لیکن مزہ نہیں آئے گا کھانے میں. تو مزہ آ رہا ہے، لذت آ رہی ہے، یہ دوسری نعمت. تیسرے یہ کہ اگر یہ کھانا بھی ہوتا، لذیذ بھی ہوتا، لیکن بھوکی نہ ہوتی تو کچھ بھی لطف نہ آتا، بغیر بھوک کے کیسے کھایا جاتا. تو بھوک ہونا یہ تیسری نعمت. چوتھے یہ کہ کھانا بھی ہوتا، لذیذ بھی ہوتا، بھوک بھی ہوتی، لیکن کوئی بیماری ایسی لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا سکتے، پرہیز ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، دل بھی چاہ رہا ہے، کھانا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، مگر بیماری ایسی لاحق ہے کہ کھا نہیں سکتے. تو الحمدللہ کوئی یہ بیماری نہ ہونا، یہ چوتھی نعمت. پھر یہ کہ اگر کھانا بھی ہو، لذیذ بھی ہو، بھوک بھی ہو، پرہیز بھی نہیں، لیکن کوئی ایسی خطرناک اور غم کی خبر آ گئی یا تشویش لائق ہو گئی کہ نہیں کھا سکتے، کھانے کو دل نہیں چاہتا پھر. تو الحمدللہ یہ پانچویں نعمت یہ کہ وہ کوئی اطمینان کی حالت ہے، کوئی صدمے کی خبر نہیں آئی، کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں یہ پانچویں نعمت. پھر یہ کہ اگر اکیلے بیٹھے کھا رہے ہوتے تو اتنا لطف نہ آتا کہ اپنے احباب کے ساتھ، اپنے بے تکلف لوگوں کے ساتھ مل کر کھا رہے ہیں، جب اجتماعی طور پر کھا رہے ہیں تو اس کی لذت اور ہوتی ہے. تو یہ چھٹی نعمت کہ الحمدللہ محبت کرنے والوں کا اجتماع ہے، تو چھٹی نعمت. پھر یہ سب کچھ ہوتا، بھوک بھی ہے، کھانا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں، سب کچھ ہے، لیکن کھلانے والا بے عزتی سے کھلا رہا ہے، کھلانے والا بے عزت کر کے کھلا رہا ہے. تو اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی. سارا کھانا اس کی لذت و لذت سب گری رہ جاتی، اس واسطے کہ وہ ذلیل کر کے کھلا رہا ہے کھانا، اللہ بچائے. تو الحمدللہ عزت سے کھلا رہا ہے، محبت سے کھلا رہا ہے. تو ایک کھانے میں کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمائی ہیں، اور ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب. لیکن دیکھنے والے کی بات ہے، سمجھنے والے کی بات ہے، اور بزرگوں کے صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ نگاہ کا زاویہ بدل جاتا ہے، ان چیزوں کی طرف نگاہ جانے لگتی ہے جو جن کی طرف عام حالات میں نگاہ نہیں جاتی. تو اللہ تبارک جل جلالہ کی جو نعمتیں ہر آن ہر لمحے مبذول ہیں، بارش کی طرف برس رہی ہیں، ان کی طرف دھیان کرنے کی عادت ڈالو، اس کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. ہمارے حضرت نے اس کا ایک طریقہ بھی بتایا، فرمایا کہ جب کوئی نعمت حاصل ہو تو تھوڑا سی دیر تو یہ سوچا کرو کہ اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کیا حال ہو. حضرت نے اس کی ایک مثال دی کہ جب رات کو بستر پر لیٹے ہو سونے کے لیے، بستر ہے، آرام دہ ہے، گھر ہے، کوئی تشویش نہیں، کوئی فکر نہیں، ذرا تصور کرو کہ یوں سمجھو کہ جیسے تم ایک سفر پر جا رہے ہو، گاڑی میں جا رہے ہو، رات کا وقت ہے، جنگل آ گیا، سناٹا ہے، کوئی آس پاس آبادی نہیں، رات کا اندھیرا ہے، گاڑی خراب ہو گئی، چل نہیں سکتی. اب نہ تو گاڑی چلنے کے قابل ہے، نہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کہ تم پناہ لے سکو، نہ کوئی بستی ہے، نہ کھانے پینے کا انتظام ہے، نہ کوئی یار و مددگار نظر آتا ہے، آبادی نہیں ہے، جنگل ہے، ڈاکوؤں کا اندیشہ ہے، جانوروں کا اندیشہ ہے، آ کے کہیں نقصان نہ پہنچا دیں، بے کسی کا عالم ہے، کوئی اور گاڑی بھی قریب سے نہیں گزر رہی کہ اس سے بھائی مدد لے کے اپنی گاڑی ٹھیک کر لیں یا اس کے اندر سوار ہو کے چلے جائیں، بے کسی کا عالم. آگے پیچھے بھاگ دوڑ کے دیکھا آس پاس کہیں کوئی آبادی ملے، کوئی مددگار ملے، نہیں ملتا. اب کیا کریں، یا اللہ، اب اس وقت اللہ میں یاد آتا ہے، یا اللہ اس مشکل سے کسی طرح نکال دی، کوئی سبیل ایسی پیدا فرما دیجئے کہ اس سے ہم اپنے منزل تک پہنچ جائیں. اور یہ واقعہ ہر انسان کے ساتھ اس طرح کے واقعات پہنچاتے ہیں، میرے ساتھ بھی پیش آنے کا ایسا واقعہ کئی مرتبہ. تو اب اور کوئی راستہ نہیں، یا اللہ، اللہ ہی کو پکارو. قرآن شریف فرماتا ہے کہ جب کشتی میں سفر کرتے تھے مشرکین اور چاروں طرف سے موجوں کے طوفان آنے لگتے تھے اور کوئی صورت بچنے کی نظر نہیں آتی تھی، اس وقت دعو اللہ مخلصین له الدین، تو اللہ تعالیٰ سے بس اس وقت پہ اللہ میں یاد آتا تھا، اللہ میں پکارتے تھے. تو بس پکار رہے ہیں یا اللہ کسی طرح کوئی سبیل پیدا کروا دیجئے کہ ہم اس مشکل سے نکل جائیں، اپنی منزل تک پہنچ جائیں، اپنے گھر پہنچ جائیں. اچانک ایک گاڑی آتی ہے اور خالی ہے، اور وہ کہتی ہے بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، اور بٹھا کر تمہیں لے آتی ہے اور یہاں پہنچا دیتی ہے جہاں تم اب لیٹے ہو بستر پہ. تو اس وقت کیا عالم ہوگا خوشی کا؟ یہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر اس مصیبت کے عطا فرما رکھی، بغیر اس مشکل کے عطا فرما رکھی یہ بستر. اس وقت اگر اس حالت میں جبکہ تم کہیں اٹک گئے تھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس وقت میں اس کی قدر معلوم ہوتی ہے نا بستر کی. آج روزانہ ملتا ہے، روزانہ جاتے ہیں پڑھ کے سو جاتے ہیں، کبھی اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کی نعمت کو، اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی نعمت حاصل ہو تو تھوڑا سا تصور کر دیا کرو کہ اگر نہیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا، پھر اس وقت اس کی قدر معلوم ہوگی اور پھر دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا. حدیث میں بھی ایک مضمون ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جو ہے شخص سفر کر رہا تھا اور اس کی سواری گم ہو گئی اور صحرا کے اندر بھٹکتا پھر رہا ہے، عاجز آ گیا، کوئی راستہ نہیں تھا، یہاں تک کہ اچانک اس کو وہ اپنا اونٹ جس کی تلاش میں تھا وہ اچانک مل گیا. تو اس کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ بدحواسی میں، خوشی کی بدحواسی میں اس کے منہ سے یہ نکلا اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا پروردگار ہوں. یعنی کہنا چاہتا تھا کہ اللہ میں، تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کی بدحواسی میں غلط لفظ یہ نکل گیا کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. اتنی خوشی ہوئی اس کو کہ لفظ ہی بھول گیا. یہ خوشی جو حاصل ہوتی ہے زوال نعمت کے بعد، جب نعمت حاصل ہوتی ہے اس پر جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ بڑی عظیم ہوتی ہے، اور اس پر شکر ادا کرنے کی کہ بے ساختہ انسان کے دل سے شکر نکلتا ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے دیکھو کہ اگر یہ نہ ہوتی تو کیا ملتا، کیا ہوتا میرا. اس کا جب تصور کرو گے تو انشاءاللہ اس کی قدر بھی ہوگی، اس کو اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی ہوگی. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو چھوٹی بڑی نعمت ہو، جیسے مثلا گرمی لگ رہی تھی، ہوا کا جھونکا چل گیا، کہو الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر. کوئی پریشانی تھی، اللہ تعالیٰ نے زائل فرما دی، اللہم لک الحمد ولک الشکر. کھانا سامنا، رٹ لگاؤ اللہ تعالیٰ کے شکر کی رٹ لگاؤ. تو یہ عمل ہے جس کی تلقین فرمائی گئی سورہ فاتحہ کی ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین. اور دوسرا عمل دعا، کہ جو کوئی حاجت ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو. تو یہ ایسا نسخہ ہے، نسخہ کیمیا، کہ بظاہر معمولی سا عمل ہے لیکن اس کی عادت ڈالنے سے، اس کی مشق کرنے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ بڑے بڑے مجاہدات سے، ریاضتوں سے حاصل نہیں ہوتا. اس کی مشق کرتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی تقریباً ہر مجلس میں، ہر خطاب میں حضرت کا زور اس کے اوپر ہوتا تھا. کیونکہ یہ بات کہنے کو میں نے کہہ بھی دی، آپ نے سننے کو سن بھی دی، لیکن ایک مرتبہ کے کہنے سننے سے وہ عادت نہیں بنتی محض، جب تک کہ بار 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 اس کا تکرار نہ ہوتا رہے اور اس کی مشق نہ کی جائے. اس قسم کے اعمال جو ہے نا، یہ مشق چاہتے ہیں، یعنی آدمی کو مسلسل محنت کرنی ہوتی ہے کہ میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں، شروع میں جب آدمی کوشش کرتا ہے پھر کچھ خیالات آتے ہیں, غفلت آ جاتی ہے, پھر متنبہ ہو جاتا ہے, پھر غفلت آ جاتی ہے, پھر متنبہ. لیکن جوں جوں آدمی غفلت کا مقابلہ تنبہ سے کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ اس کی عادت ثانیہ بنا دیتے ہیں. پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ جل جلالہ کی نعمتوں پر نگاہ رہتی ہے, اس کے قدرت کاملہ پر نگاہ رہتی ہے, اس سے مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. دل ہی دل میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے, دل ہی دل میں اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہے. کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا, دیکھنے میں کوئی بظاہر عبادت نہیں کر رہا, چل رہا ہے پھر رہا ہے, لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگ رہا ہے. دل رات صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں اس کا تعلق اس طرح اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے. تو بھائی یہ حضرت والا کی یہ بات, اور جیسا میں نے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ کا یہ خلاصہ, یہ ذہن میں رکھ کر اس کی مشق کرنے کی عادت ڈالیں, یہی ہمارا بہترین ہتھیار ہے. اور جوں جوں بندہ اس پر عمل کرتا ہے انشاءاللہ شیطان کے اور نفس کے حملوں سے بھی اس کی حفاظت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنيه والهدي, انك على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین, یا غیاث المستغیثین, یا مان المستجیبین, اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری مکمل مغفرت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہماری تمام حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں اپنی رحمت سے ان کے قرضوں کا آسانی اور عزت کے ساتھ انتظام فرما دے, ادائیگی کا انتظام فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم میں سے جو لوگ جس حاجت کے حاجت میں ہیں, یا اللہ وہ حاجتیں اپنی رحمت سے پوری فرما دے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما. یا اللہ ہمیں اپنے ساتھ تعلق مضبوط تعلق عطا فرما دے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہماری حفاظت فرما. نفس و شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما. یا اللہ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے عالم اسلام اس وقت سخت فتنوں کا شکار ہے. یا اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ان فتنوں کے زمانے سے ہمیں عافیت کے ساتھ نکال دے. یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا رحم الرحمین, جہاں جہاں مسلمان کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں, یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما, ان کی امداد و نصرت فرما. یا اللہ ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ہمارے ملک کے حالات کو بھی اپنے فضل و کرم سے درست فرما دے, امن و امان پیدا فرما دے, اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے. اے اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
www.dinislam.com اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا خزانہ ہے اور اس کے ساتھ اثر حاضر کی زندگی منائے جنہیں تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے. نئی صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضی مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضی اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف لکھر صاحب مرتضی کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان کی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور یعنی آن لائن دارالاسلام اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. رہنمائی کے لیے ویب سائٹ www.deenislam.com